حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں توفیق دی اللہ کی بندگی انجام دیں، اللہ کی اطاعت کو انجام دیں. خدا و متعال کی بندگی کے اندر جو زندگی کے احکام ہمیں دیے گئے ہیں ان میں نماز سر فہرست ہے، نماز جمعہ عبادات کا حصہ ہے. پروردگار عالم کی دیوی توفیق سے اس مسجد کے اندر پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز منعقد ہو رہی ہے. اللہ کی دیوی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے، اس جگہ کی نورانیت کے لیے، مزید ترقی کے لیے انشاءاللہ، اور یہ کہ دین کی خدمت کے لیے جگہ اپنے کردار کو انجام دے سکے، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد وقت کے امام کے حضور اس خدمت کو پیش کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ امام اسے قبول فرمائیں، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا تعالی نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو احکام دیے ہیں، ان احکام میں جو سب سے اہم کردار انجام دیتے ہیں وہ اس کے عقائد ہیں. عقائد کا انسان کی زندگی کے اوپر ایک نقش ہے، ایک کردار ہے، اور عقائد کے اندر جس کا انسان کے اوپر بے پناہ اثر پڑے گا وہ عقیدہ توحید ہوگا. عقیدہ توحید، ایک دفعہ ہم نظریاتی طور پہ سوچتے ہیں کہ نظریے کے طور پر خدا ایک ہے، کائنات کا بنانے والا ایک خالق ہے، اور اس خالق کو ایک مانتے ہیں. ایک نظریہ توحید ہوتا ہے نظریے کی حد میں. ایک نظریہ توحید وہ ہوتا ہے کہ ہم خدا و متعال کے دلائل کے اوپر، وجود کے اوپر علمی دلائل قائم کرتے ہیں اور سائنسی دلائل لے کر آتے ہیں، فلسفیانہ دلائل لے کر آتے ہیں. ایک طریقہ کار توحید کا یہ ہوتا ہے. لیکن توحید کا اثر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم علم کی سطح پہ ثابت کریں کہ خدا ہے. توحید کا اثر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فلسفے کی بنیاد پہ ثابت کریں کہ خدا ہے. توحید کا اثر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم انسان ہونے کے ناطے اپنے وجود کے اندر دیکھیں کہ ہم خدا کو ڈھونڈ پائیں یا نہیں ڈھونڈ پائیں. لہذا مثال کے طور پر قرآن کریم کبھی یہ کہتا ہے کہ دعوے کے طور پہ کہ خدا ایک ہے، اور کبھی اس بات پہ دعوت دیتا ہے کہ تم خدا کی طرف بڑھتے کیوں نہیں ہو، خدا کو ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو. تو مثال کے طور پر یہ جو کلمہ استرجاع ہمارے درمیان مشہور ہے اور قرآن کی بنیاد پر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تعلق صرف فلسفیانہ حد میں نہیں ہے کہ مثلا کائنات کے پیچھے ایک خدا ہے. نہیں، یہاں پہ کائنات کی صرف پیچھے خدا نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال ہی ابتدا ہے اور خداوند متعال ہی انتہا ہے. اب یہ کہ اس بات کو کیسے درک کیا جائے کہ انتہا خداوند متعال ہے، یہ آسان کام نہیں ہے واقعا. اور بقول علامہ طباطبائی کے کہ ابھی انسانیت اس درجے کے اوپر شاید نہیں پہنچی ہے کہ برزخ اور قیامت کے مسائل کو جس طرح کہ اس کا حق ہے درک کر سکے. لیکن بہرحال یہ معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ مثلا ہم خدا سے ہیں، یعنی خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کو ہم کس طریقے سے درک کریں گے. تو جو میں سمجھتا ہوں توحید کا اثر ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کے اندر خدا کو ڈھونڈوں کہ بھئی میری زندگی کے اندر خدا کا کردار کیا ہے. اب ایک دفعہ کردار یہ ہوتا ہے کہ خدا حاکم ہے، میں محکوم ہوں، خدا حکم دیتا ہے میں مان لیتا ہوں، یہ بھی ایک کردار ہے صرف. اور ایک دفعہ کردار کیا ہوتا ہے، کردار یہ ہوتا ہے کہ اصل میں سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہوں، اور اگر انسان اس بات کو درک کرے تو میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تین پوائنٹس کے اندر ایکسپلین کروں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خداوند متعال کو فلسفے سے ہٹ کر، دلیل سے ہٹ کر اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈے تو اس کو تین نکات کے اندر دیکھنے کا موقع ملے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہاں سے مر جائیں گے، اس کے بعد برزخ میں جائیں گے، برزخ کے بعد مثال کے طور پر میدان حشر ہوگا، میدان حشر کے بعد پل صراط ہے، پل صراط کے بعد پھر جنت اور جہنم۔ اختتام کہاں پر ہے، اختتام کہاں پر ہے اس کا؟ اور اس کے سلسلے میں جو انتہائی نفیس آئے کریمہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس معاملے کو ایک منطقی طریقے سے بیان کرتی ہے، جذاب طریقے سے بیان کرتی ہے، اور کفار مثال کے طور پر سوال کرتے ہیں کہ ایانا مرساہا، اس کا اختتام کیا ہے؟ تو خدا نے متعال فرماتا ہے فما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اس سب کی انتہا خود خدا ہے۔ کیا باتیں کر رہے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ اس سب کا اختتام خود خدا ہے۔ اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ خدا متعال نے نہیں کہا کہ تمہارا اختتام جنت ہے، تمہارا اختتام محشر ہے، تمہارا اختتام پل صراط ہے، نہیں، خود خدا اس کا اختتام ہے، الی ربک منتہاہا۔ البتہ اس میں مختلف تفاصیل کی گئی ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کب ہے، اس سب کا علم خدا کے پاس ہے، کچھ نے اس کو اس طرح سے کیا ہے، لیکن یہاں پہ علم کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہاں پہ بظاہر لکھا ہے کہ خدا ہی انتہا ہے، تو علم کا معاملہ شاید نظر نہیں آتا یہاں پر۔ تو ایک کوشچن یہ ہے کہ بھائی میری زندگی گزرے گی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا، ایک اور دنیا، ایک اور دنیا، اختتام کیا ہے؟ خود خدا ہے، خود خدا ہے۔ اب اس کو کیسے درک کیا جائے، اس کو کیسے سمجھا جائے، یہ ایک مرحلہ ہوگا۔ اس سے کم تھوڑا سا آ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس سے کم یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے سوائے خداوند متعال کے، کوئی چیز اثر نہیں رکھ سکتی۔ یعنی مثال کے طور پر میں کوشش کروں کہ اپنی طاقت کے اوپر انحصار کروں تو میرے خیال میں کوئی انسان انتہائی احمق ہوگا کہ اپنی طاقت کے اوپر انحصار کرے گا۔ انسان بنیادی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والی چھوٹی سی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے چھوٹا سا کوئی وائرس لگ جائے، چھوٹا سا کوئی، تھوڑا سا کوئی کیمیکل چند ML میرے باڈی کے اندر چلا جائے، میرے اس وجود کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، تو میں کہاں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں اپنے اوپر انحصار کروں۔ لیکن انسان اس پہ نہ کرے تو مثال کے طور پہ سوچتا ہے میرے پاس فلاں دولت ہے، میں اس پہ انحصار کر لیتا ہوں، فلاں طاقت میرے پاس ہے، فلاں شہرت میرے پاس ہے، میں اس پہ انحصار کر لیتا ہوں۔ توحید کیا ہوگی؟ کسی چیز کو قابل انحصار نہ سمجھے، صرف خداوند متعال جو قابل انحصار، اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کو خداوند متعال نے مختلف آیات کے اندر، روایات میں اہل بیت اتھا اور نبی خدا نے اور دعاؤں کے اندر بیان کیا ہے کہ ملجا و ماوا صرف خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو پہلا نقطہ توحید کا یہ ہے کہ ہم سب کا اختتام خود خدا ہے، اور دوسرا توحید کا نقطہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے اندر اثر اور مؤثر صرف خدا ہے، مؤثر خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ باقی آپ کوئی بھی چیز لے آئیں، اپنا علم لے آئیں، اپنی دولت لے آئیں، اپنی شہرت لے آئیں، اپنی طاقت لے آئیں، تعلقات لے آئیں، یہ سب چیزیں صرف ذہن کا دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، صرف خدا ہے کہ جو مؤثر۔ ایک تیسری بات توحید کے اندر انتہائی دلچسپ ہے، اور اس کو درک کرنا بعض اوقات انسان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا میں خدا سے مانگوں کہ کیا کرے، یا خدا سے کہوں کہ مجھے اپنے حکم پر راضی کر دے۔ ہم لوگ معمولاً خدا کو نسخے لکھ لکھ کے دیتے رہتے ہیں، خدا یہ کر دے، خدا یہ کر دے، خدا یہ کر دے۔ مثلاً اگر میں بیمار ہوں تو میں خدا سے کیا دعا مانگوں گا؟ خدا مجھے شفا دے دے۔ کیا میں خدا کو ریکمنڈیشنز نہیں بھیج رہا؟ ہاں ٹھیک ہے، میں دعا مانگ سکتا ہوں کہ بھائی خدا مجھے شفا دے، ہم سب مانگتے ہیں یہ دعائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل کیا ہونا چاہیے۔ اگر میں خدا سے شفا مانگوں، اس کے پیچھے بھی کیا مانگوں، اس کے پیچھے بھی اصل میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے مجھے مانگنا چاہیے، وہ یہ کہ خدایا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تو مجھے شفا دے، لیکن اگر تیرا حکم کچھ اور ہے تو مجھے اس پہ راضی کر دے، میں تیرے حکم پہ راضی رہوں۔ تو جو مجھے تیسرا پوائنٹ توحید کا سمجھ میں آتا ہے جو کافی سخت ہے میرے اپنے خیال میں، وہ یہ کہ انسان اپنی طرف سے خداوند متعال کو ریکمنڈیشنز نہ دے، اور خدا تعالیٰ سے جو طلب کرے وہ یہ کہ خدا اس کے دل کو، انسان کے دل کو اللہ کے حکم کے اوپر مطمئن کر دے. ہم سب کے لیے جو ہم سب جانتے ہیں ایک مشکل ہے، وہ خدا کا راضی ہونا شاید نہیں ہے، وہ ہمارا راضی ہونا مشکل ہے. جس کو بیان کرتے ہیں کہ خدا تو سریع و رضا ہے، خدا تو فوراً راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو مشکل رہ جاتی ہے وہ یہ کہ ہم خدا سے راضی نہیں ہوتے. لہذا خدا تعالیٰ نے جب مومنین کی صفات کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عن، اور یہ بھی خدا سے راضی ہو گئے. یہ آسان ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا تو اتنا کریم ہے، اتنا لطیف ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے سامنے انسان ایک لمحے، روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ انسان سجدے میں ہو، ایک دفعہ خدا کے سامنے دل کی گہرائی سے گریا کرتے ہوئے کہ خدایا معاف کر دے. خدا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، خدا تو اتنا کریم ہے، لیکن کیا میرے اندر اتنی کرامت ہے کہ میں خدا کے حکم پہ راضی ہو جاؤں؟ یہ مشکل ہماری ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی مشکل میرے اوپر آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اگر میں سخت مشکل کو مصیبت تعبیر کروں تو ہماری طرف سے خدا سے ہوتا ہے اس کو دور کر دے، نہیں کہہ پاتا کہ خدا مجھے راضی کر دے اس مشکل کے اوپر، تو میں کہوں گا دور کر دے. تو اس طرح کے مسائل میں اگر ہم خدا کی طرف رجوع کریں، اس توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہمارے پاس روایات کیا کہتی ہیں؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ خدا نے متعال فرماتا ہے اگر کوئی شخص اپنی خوشی کو میری خوشی پر قربان کرے تو دنیا کے ہر کاروبار میں اس کے لیے فائدہ قرار دوں گا. البتہ یہ فائدہ ظاہر ہے پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا، خدا تعالیٰ ہر کاروبار میں اس کے لیے فائدہ قرار دے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے ہر کام کے ذریعے سے اس کا وجود ترقی پائے گا، اس کی معنویت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، یہ اپنے کمالات کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا. تو یہ توحید ہے جس کا اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور یہ جو مثال کے طور پر ہم لوگ کالونیز بنا رہے ہیں اور مختلف دوست احباب بھی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ ہدف بلڈنگز نہیں ہو سکتی. بلڈنگز جو دوسروں نے بنائی ہیں غیر خدا کے لیے، وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہیں جو خدا کے لیے لوگوں نے بنائی ہوں گی. اور خدا بلڈنگز کی خوبصورتی بھی نہیں دیکھتا ہے، خدا بلڈنگز کی لمبائی چوڑائی اور ان کی نفاست اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بیوٹی، آرکیٹیکچرل بیوٹی، وہ نہیں دیکھتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ جو پاکیزہ ترین عمارت خدا نے متعال کے لیے روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے بنی ہے وہ خود اللہ کا اپنا گھر ہے، بیت اللہ. اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکاً، اس خانہ خدا کے اندر آرکیٹیکچرل بیوٹی شاید نہیں ہوگی ظاہری طور پر، لیکن خدا متعال نے اس کو اپنا گھر تعبیر کیا. تو یہ جو ہم کالونیز بنائیں، یہ بھی آرکیٹیکچرل بیوٹی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ یہاں خدا ہو، یہاں خدا کے ماننے والے بندے ہوں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر وہ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں. اور مسجدوں سے بھی خدا متعالیٰ کا ہدف یہی ہے کہ ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ سب خدا متعالیٰ کی طرف لے کے جائیں. تو یہ بلڈنگ کیسی بنی ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ کی جو اللہ کے نبی نے پہلی مسجد مدینہ کے اندر جو بنائی، اس کی بلڈنگ ہم سب کو معلوم ہے، وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، اس کے تنے سے بنی ہوئی تھی، اور اس کے اندر مٹیریل انتہائی رف تھا، لیکن خدا متعالیٰ نے اس کی نفاست کو قبول کیا اور اس کی طہارت و پاکیزگی کو. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اس توحید کو حاصل کرنے اور اس توحید کی سمت بڑھنے کی مزید توفیقات نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر. نماز جمعہ کے احکام کے تحت خطبے کے اندر میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ خدا متعال ہم سب کو انشاءاللہ اس کے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی بندگی کو حاصل کرنے کے لیے مزید توفیقات نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اللہ علی محمد وعلى وصیہ واخیہ علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ صل على محمد وعلى بنته وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وعلى سبتي الإمام سبتي النبي الحسن والحسين عليهما السلام. اللهم صل على محمد وعلى علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد بن علي الباقر عليه السلام. اللهم صل على محمد وجعفر بن محمد الصادق عليه السلام. اللهم صل على محمد وموسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلي بن موسى الرضا المرتضى عليه السلام. اللهم صل على محمد ومحمد بن علي التقي الجواد عليه السلام. اللهم صل على محمد علي بن محمد النقي عليه السلام. اللهم صل على محمد حسن بن علي الزكي الأسكري عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى الإمام حجة بن الحسن الأسكري صاحب الأصل والزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امام کی تشریف آوری کے تعجیل کے لیے اور انشاءاللہ ان کے حضور ادا احترام تجدید عہد کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال کا ایک بار پھر شکر کہ اس نے اپنی بندگی کی سعادت نصیب کی, اس نے زندگی کے اندر توجہ, زندگی کے اندر ہدف کی طرف بڑھنے کے لیے توفیقات نصیب کی. ایک بار پھر تقویٰ اور پرہیزگاری کی نصیحت کرتے ہوئے کہ یہ انسان کی زندگی کا معیار ہے, انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے. انسان کی زندگی ہر پہلو سے فنا پذیر ہے, جسمانی اعتبار سے بھی, حادثات کے اعتبار سے بھی, طاقت اور توانائی کے اعتبار سے بھی. اور انسان اپنی زندگی کے اندر ہر کچھ مدت کے بعد اس کو جاننے پہ مجبور ہے کہ میرا سرمایہ کیا رہا. خداوند متعال نے جس سرمایہ کو قبول کیا ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری, اور یہی وہ سرمایہ ہے کہ جو انسان کو آنے والے سخت مرحلے کے اندر سب سے زیادہ کام آنے والا سرمایہ. اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے انسان کہے تو ظاہر ہے جس چیز کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں وہ ان امام کی تشریف آوری ہے جن کے ذریعے سے خداوند متعال زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کرے گا. اس آبادی کو ان کے نام کے لیے تشکیل دیا گیا ہے, اس مسجد کو ان کی یاد کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. انشاءاللہ خدا نمتال اس تحفے کو اور اس کوشش کو جو انتہائی حقیر اور مختصر ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ امام کی تشریف آوری, ان کا غیبت میں جانا اور ان کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا سختیوں سے گزرنا, یہ روایات کا وہ مفہوم ہے جو دنیا اسلام کی ہر فرقے کے پاس موجود ہے. امام کے ظہور میں جانے اور امام کی تشریف آوری کے حوالے سے کوئی فرقہ اسلام کا ایسا نہیں ہے جس کے پاس روایات موجود نہ ہوں. اور کس طریقے سے خداوند متعال ایک آخری حجت کو ارسال کرے گا اور وہ زمین کے اوپر تشریف لائیں گے اور دنیا کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جائیں گے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا اسلام کے اجماعی نکات کے اندر ایک نقطہ ہے. ہاں اختلاف ہے اس بات کے اندر کہ آیا وہ دنیا کے اندر تشریف لا چکے یا نہیں تشریف لائے, اور یا مثال کے طور پر ان کی تشریف آوری کے بعد جو حالات کی تفصیل ہے وہ کیا ہوگی, لیکن اس کے اندر کے آخری زمانے کے اندر ایک امام تشریف لائیں گے جن کا نام گرامی نبی کے نام پر ہوگا اور ان کا لقب مہدی قرار پائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صل علی محمد و آل محمد وعجل. اور ان کی تشریف آوری سے پہلے بہرحال دنیا سخت مراحل سے گزرے گی، یہ متفقن علیہ چیزیں ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا وہ سختی کیا ہوگی؟ ایک عام انسان جب سختی کی بات کرتا ہے تو وہ سختی دیکھتا ہے قحط آئے گا، جیسے کہ روایات کے اندر موجود ہے کہ ایسا قحط آئے گا جس کے اندر ایک تہائی دنیا کی آبادی مر جائے گی. اور سختی کیا دیکھتا ہے؟ تو مثلا سختی جنگ کی ہوتی ہے، اور اس عنوان سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ ایسی جنگیں ہوں گی جن سے ایک تہائی آبادی مر جائے گی. لیکن روایات اس کو سختی تعبیر نہیں کر رہی. جس چیز کو روایات نے سختی تعبیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حق پر عمل کرنا دشوار قرار پائے گا، حلال کمانا مشکل ہو جائے گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ انسان کے لیے ایک لقمہ حلال کمانا، ہاتھ کے اوپر آگ لے کر صبح سے شام تک کھڑے رہنا آسان قرار پائے گا، لقمہ حلال کھانا مشکل بن جائے گا. یہ مشکل قرار پائے گا. اور مشکل کیا قرار پاتی ہے؟ حق کو سمجھنا. ہر قسم کے نعرے ہوں گے، ہر قسم کی باتیں ہوں گی، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی کہ جو دین اسلام کے اندر طے شدہ تھی اور شک کا شکار نہ قرار دے دی جائے. کہیں سے ایک آواز اٹھے گی کہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، کہیں سے ایک آواز اٹھے گی کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالی خانہ کعبہ جانا ضروری نہیں ہے، کہیں سے آواز اٹھے گی کہ فلاں کام اسلام کے اندر حرام تھا وہ حلال ہو گیا. سب سے بڑی مشکل یہ ہے، اور اس کو روایات نے فتنے سے تعبیر کیا ہے کہ ان امام کی تشریف آوری سے پہلے فتنوں کا زمانہ ہوگا. اور فتنوں کا زمانہ کیا ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان یہ تشخیص نہ دے سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، نہ تشخیص دے سکے. یہ سب سے بڑی مشکل ہوگی. اور ابھی ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، یوں سمجھ لیجیے ہر روز ایک فتنہ ہے جس میں لوگ مشکوک ہیں کہ نہیں معلوم یہ حق پر ہے یا وہ حق پر، یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے. تو انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ خدا ہے تو نے مجھے ایک ایسی مشکل میں رکھا ہے جس میں میرا دین خطرے میں ہے. روایات بیان کرتی ہیں دعاؤں کے اندر ہمارے پاس آیا کہ ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مفزع علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. خدا نے مثال، اے خدا یا دنیا کو ہمارا ہم و غم قرار نہ دے، ہم پر ان کو مسلط نہ کر جو ہم پہ ظلم کریں، اور خدایا ہمارا امتحان اور ہمارے لیے آزمائش دین میں قرار نہ دے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھے یہی پتہ نہ چلے کہ میرا دین کیا ہے، یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ. تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس دور میں جہاں واقعاً یہ مشکل ہے، آپ انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھیے کون سی ایسی چیز ہے دنیا اسلام کے اندر جس کے اوپر شک نہ کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، ہر حکم کے اوپر اندر. ہم بھی تو ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا فلاں عمل اخلاقی طور پر جنسی طور پر قبیح ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر. مثلا ہم جس پرستی صحیح نہیں ہے یہ ہم یہاں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ یہیں بیٹھے ہوں، یو کے میں بیٹھے ہوں، امریکہ میں بیٹھے ہوں، کینیڈا میں بیٹھے ہوں، اب یہ کہہ نہیں سکتے. اور وہیں کے رہنے والے مسلمان انہیں تمام اعمال کو انجام دینے کے بعد آپ سے پوچھیں گے آیا یہ غلط ہے، اس میں کیا غلطی ہے. ہر قسم کی غلط حرام کام انجام دیتے رہیں گے اور یہ پوچھتے رہیں گے کیا یہ غلط ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جمعے کی اسی طرح نماز کے بعد میں کہیں کھڑا تھا، ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں آیا شراب کی حرمت پہ کوئی دلیل ہے کہ یہ حرام ہے؟ میں کہا بھائی صحیح آئے کریم ہے انما المیسر والانصار والازلام رجس من عمل الشیط الخمر والمیسر، رجس ہے یہ، نجس ہے یہ، شیطان کا کام ہے، اس سے بچو، یہ قرآن نے کہا ہے. تو کہا یہ تو نہیں کہا کہ حرام ہے، اور کیا چاہیے تھا؟ ایک دفعہ خدا حکم دیتا ہے، ایک دفعہ خدا کی حکم کے پیچھے ساری دلیل دے دیتا ہے. خمر و میسر، اس سے شروع کیا خدا نے کہا کہ یہ جو شراب ہے یہ جو جوا ہے، رجس ہے، نجس ہے، عمل شیطان ہے، اس سے بچو، اور سامنے والا کہتا ہے یہ تو نہیں کہا کہ حرام. اور حرام کیا ہوتا ہے پھر؟ اے حرام کوئی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے، ماسٹرز ہے؟ نہیں، حرام یعنی وہ چیز ہوتی ہے جس سے خدا نے مطال کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ممنوع ہے. ممنوع کیوں ہوتی ہے؟ تمہارے لیے خطرناک ہے، تمہارے لیے برائی ہے اس کے اندر. خدا نے مطال نے سرحد کے ساتھ کہہ دیا. اب فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ بھائی کوئی کہہ کہ نہیں حرام نہیں ہے. فتنہ یہ ہے کہ اب میں نام بھی نہیں لینا چاہتا خطبے کے اندر کی جو اعمال ہمارے اطراف میں انجام پا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ملک ہونے کے باوجود اس مشکل کے اندر مبتلا ہیں. یعنی ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے انسان اس کو بھی بھول جاتا ہے کہ بھائی وہ جو حکومت کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے. انسان کہتا ہے بھائی میں پہلے اس کو تو دیکھ لوں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ کہاں سے آ گئی میرے اوپر، اس کے بعد دیکھوں کہ وہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو امام کی تشریف آوری سے پہلے آزمائش ہیں وہ بھوک کی آزمائش کم ہے، حتیٰ سیکیورٹی اور امن کی آزمائش بھی کم ہے. اصل آزمائش یہ آزمائش ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چلے دین کیا ہے. اور مجھے وہ اللہ کے نبی کی روایت یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے کہا، مشہور معروف روایت، کہ تم لوگ اچھے کام انجام نہیں دو گے، برے کام انجام دو گے. انہوں نے کہا ہم لوگ اتنے برے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس سے زیادہ برے ہو جاؤ گے. تم لوگ اچھائی کو روکو گے اور برائی کا حکم دو گے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم اتنے برے ہو جائیں گے، ہم منکرات کا حکم دیں گے، امر کریں گے اور معروف سے نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ کرو گے اور اس سے بھی زیادہ برے ہو جاؤ گے. اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اب اس سے زیادہ کیا برے ہوں گے؟ فرمایا کہ تم لوگ معروف کو منکر بولو گے اور منکر کو معروف کہو گے. جو برائی ہوگی اسے کہو گے یہ اچھائی ہے، اور جو اچھائی ہوگی اسے کہو گے یہ برائی ہے. ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ 10 برائیاں میں اور آپ بیٹھ کر گنوا سکتے ہیں جن کو سوسائٹی میں سویلائزڈ ہونے اور مینرڈ ہونے کی نشانی سمجھا جا رہا ہے، اور ہم اس میں سٹک ہوئے ہوئے ہیں. فتنہ اور کسے کہتے ہیں؟ اب اگر یہ فتنہ ہے تو انسان اس سے بچے کیسے؟ میں گارنٹی سے ایک بات کہہ رہا ہوں، جیسے ہم نے توحید کے لیے کہا، اگر کوئی شخص اپنی عقل پہ انحصار کرے کہیں نہیں پہنچ پائے گا، نہیں کر پائے گا. تو جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ خداوند متعال سے ایک توسل کرے، خداوند متعال سے ایک رابطہ بنانے کی کوشش کرے، اس بات کو اہمیت دے کہ مجھے خداوند متعال سے اپنی زندگی کے ہر دن میں تنہائی میں خداوند متعال سے کچھ طلب کرنا ہے، کچھ رابطہ قیام کرنا ہے. اور یہ کرنا بہت ہی آسان ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بینرز لگے تھے ہمارے کراچی شہر میں کہ بھائی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں چاہیے، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے. کیا کر سکتے ہیں؟ صبح کو کسی ٹائم پر اٹھ جائیے، بہتر ہے کہ فجر سے پہلے اٹھ جائیں، فجر کے ساتھ اٹھ جائیں، کسی بھی ٹائم پہ اٹھ جائیے اور سجدے میں، غیر سجدے میں خداوند متعال سے گفتگو کرنا شروع کریں. اگر کوئی خداوند متعال کے ساتھ اس قسم کے ذاتی رابطے میں ہو، امید قوی ہے کہ خداوند متعال اسے گمراہی سے محفوظ کرے گا. اور اگر کوئی شخص اس قسم کے ذاتی رابطے میں نہیں ہے، امید قوی ہے کہ کوئی چیز اسے گمراہی سے نہیں بچا پائے گی، امید قوی ہے کہ کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکے گی. اس کی وجہ یہی فتنے کا دور ہے، نہیں بچا پائیں گے. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ خداوند متعال نے فرمایا تھا ان الصلاۃ للذکری، نماز میری یاد آوری کے لیے ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں توجہ نہیں دے پاتا. خداوند متعال نے فرمایا تھا قرآن پڑھو تمہیں دل کو نورانیت ملے گی، میں قرآن پڑھتا ہوں بغیر توجہ کے، اور الٹا میں افلا تدبرون القرآن کی آئے کریمہ کا نشانہ بن جاتا ہوں. ایک اور نفیس روایت میں ذہن میں اس سلسلے میں آتی ہے اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، اور مجھے چند جملے ایک اور موضوع پہ بھی عرض کرنے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد 1984 میں جب میں طالب علم بنا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ روایت مجھے دیکھنے کو ملی، اور میں ابھی تک اپنی زندگی میں معتقد ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو روایات پڑھی ہیں شاید ان میں اگر میں چند کو ٹاپ پہ لے کر آؤں کہ کون سی روایات تھیں جو سب سے اہم تھیں، شاید میں اس روایت کو کہوں گا یہ سب سے اہم روایات کی لسٹ کے اندر یقیناً آئے گی. اور وہ روایت ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت کا بیان ایسا ہوتا ہے کہ جو عام آدمی اپنی زندگی سے احساس کر سکے کہ کنیکٹڈ ہے. تو امام نے اس لہجے میں ارشاد فرمایا طلب تو نور القلب، میں نے دل کی نورانیت چاہی. اب ظاہر ہے کہ امام ہونے کے ناطے، فرزند رسول ہونے کے ناطے وہ دل کی نورانیت سے مزین ہیں، اور ان کے لیے یہ معاملہ مشکل میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس طرح سے جملے میں ارشاد فرمایا طلب تو نور القلب، میں نے دل کی نورانیت چاہی. تو دو پوائنٹس ذکر کیے دل کی نورانیت کے لیے.
اور یہ دل کی نورانیت کیا ہے؟ بہت بریفلی دل کی نورانیت یہ ہوگی کہ ریالٹیز میرے دل کے اوپر ریفلیکٹ ہوں، اور شاید پھر مجھے ضرورت بھی نہ پڑے کہ میں اس الجھن میں پھنسوں کہ اپنے دماغ سے اس کو حل کروں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، اتنی ریالٹیز میرے اوپر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں۔ فرمایا طلبت نور القلب فوجدته في التفكر والبكاء، میں نے دل کی نورانیت مانگی چاہی اور اسے دو پیرامیٹرز کے اندر پایا، فوجدته في التفكر غور و فکر کرنے میں، والبكاء اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے میں۔ اس کا مطلب ہے میرے ڈیلی شیڈیول کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ غور و فکر کس چیز پہ کروں؟ کیوں خلق ہوا تھا، اب تک جو میں نے کیا وہ کیا تھا، اور گریہ اس پہ کروں کہ شاید جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر پایا، گریہ اس پہ کروں کہ بہت سارے لوگ عرفا کی طرح، آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی طرح، مثلا آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی اور شاہ آبادی کی طرح کن کن مقامات کے اوپر پہنچ گئے، اور میں بقول کسی شاعر کے کہ لوگ تو سات شہروں کے سفر کر کے آ گئے اور ہم اپنی گلی سے باہر نہ نکل سکے ابھی تک، ہم ابھی اپنی گلی کے اندر پڑھیں کہ ابھی ہم اپنی نماز ہی پڑھ لیں یہی کافی ہے، اور لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے۔ یہ جو امام کی تشریف آوری ہے، آیا یہ اسلحوں کے انتظار میں رکی ہوئی ہے؟ آیا یہ دولت کے انتظار میں رکی ہوئی ہے؟ آیا یہ طاقت کے انتظار میں رکی ہوئی ہے؟ یہ چند انسانوں کی پاکیزگی کے انتظار میں رکی ہوئی ہے؟ اور یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے تھے اگر ہم کوشش کرتے۔ پروردگار انشاءاللہ ان کوششوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ خدا متعال نے ہمیں بہت اچھے دور میں خلق کیا ہے، جس میں اللہ کے بعض انتہائی پاکیزہ بندوں کو خدا متعال نے آشکار کیا تاکہ ہر انسان پہچان سکے، ہر انسان دیکھ سکے، ہر انسان ہدایت لے سکے۔ دنیا کے ظالموں اور جابروں سے ٹکرانا انبیاء کا وسیلہ ہے، انبیاء کا وتیرہ ہے۔ خدا متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی ذمہ داری دی وہ یہ کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کا مقابلہ کرو۔ یہ خدا متعال کا نظام ہے، ہم اچھے نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بے پناہ دنیاوی طاقت رکھنے والے ظالم خدا متعال کے بندوں کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہوئے ہیں، چاہے وہ یمن کے اندر ہوا ہو، چاہے وہ لبنان کے اندر ہوا ہو، چاہے وہ عراق اور ایران اور دنیا کے مختلف شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر ہوا، ہم اچھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید امام کی تشریف آوری نزدیک ہوگی، اور انسان اس کو دیکھتے ہوئے ڈرتا بھی ہے، خوشی کے ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ نہیں معلوم، پتہ نہیں ہم لوگ وہ تیاری کر پائیں یا نہیں کر پائیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اگر نہیں کر سکے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، تو پھر کس قسم کے حالات ہمارے سامنے ہوں گے؟ تو انسان کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، زندگی کو بہت لمبا نہ سمجھے، دنوں کو بہت زیادہ حساب نہ کرے، جلدی جلدی کچھ محنت کرے، کوشش کرے، جو کچھ اس کے ذہن میں آئیڈیلز ہیں کہ میں خدا کی خاطر یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کرنا چاہتا ہوں، کر گزرے، بہت زیادہ انتظار نہ کرے۔ بہت زیادہ انتظار سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ پروردگار نے یہ سعادت نصیب کی کہ اس کے دین کی خاطر ایک اور جگہ جمع ہوں، اس جگہ پر جمعہ کا انعقاد کریں پہلی دفعہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس مختصر کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، اس جگہ کو نبی، اولاد نبی اور قرآن کریم کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار، یہاں رہنے والوں کو دنیا کے اندر بندگی اور آخرت کے اندر مقامات اور فضیلت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، جو لوگ دنیاوی اعتبار سے مشکلات سے دوچار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، قرآن کریم کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں، ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما۔ خدایا امام کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، اس جگہ کو امام کی نصرت کرنے والوں کا مرکز بننے کی سعادت نصیب فرما۔ انشاءاللہ ہم سب کو امام کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔